سورہ آل عمران اور آیت نمبر 149 سے 16ویں رکوع کا آغاز.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورہ آل عمران کا مطالعہ جاری ہے اور 16ویں رکوع کا آغاز ہے اور آیت نمبر 149 ہے. غزوہ بدر کے حوالے سے تفسرہ ہے، کافی رہنمائی آ چکی، مزید تفسرہ بھی آج کی نشست میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کہا مانو گے ان کا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم نقصان میں پڑ جاؤ گے. مراد یہ ہے کہ اگر تم نے ان کا کہا مانا تو پھر تم حق سے دور ہو جاؤ گے، خسارے میں پڑ جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعبا بما اشرکوا باللہ، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا. ما لم ینزل بہ سلطانا، جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی شرک کے لیے لوگوں کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور برا ٹھکانہ ہے ظالمین کا. روب ان کے دل میں ڈال دیں گے. اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ جب احد میں ایک بھگدڑ کا معاملہ مچا ہے اور صحابہ کرام شہید ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتھر بھی بہا ہے، مگر اس کے بعد معاملہ پلٹا ہے، حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اس کے بعد ایک عجیب معاملہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور یہ مشرکین چلے گئے. حالانکہ ذرا حساس جملہ ہے، اگر یہ تھوڑی سی کوشش اور کرتے تو ظاہر کے اسباب کے تحت یہ تو مسلمان گھرے ہوئے تھے، لیکن اللہ ہی کی طرف سے نصرت اور مدد آئی کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا اور جاتے جاتے ان کو خیال تک نہ آیا کہ پلٹ کر مسلمانوں پر پھر یکبارگی حملہ کر کے ان کا معاملہ چکا دیا جائے، لیکن اللہ نے رعب ڈال دیا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جبکہ تم اے مسلمانوں ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے. اول تو مسلمانوں کو غلبہ ملا ہے اور مسلمانوں نے قتل کیا ہے مشرکین کو، لیکن پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے کچھ کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور معاملے میں تم نے نزاع یعنی جھگڑے کی کیفیت اختیار کر لی، یعنی تنازع ہو گیا. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور اس کے بعد تم نے نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہیں وہ دکھا دیا جو تم چاہتے تھے. اب یہ وہ بات ہے جو درے کا ذکر کل کیا گیا تھا ابتدائی طور پر تعارفی گفتگو میں، وہ درے پر جو حضور نبی اکرم علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مقرر فرمایا، تو فرمایا تھا کہ یہ جگہ بالکل نہ چھوڑنا حتیٰ کہ ہماری لاشوں کے حصے اور ٹکڑے وہ پرندے نوچ کر کھا رہے ہوں تب بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا. مگر وہاں ان میں سے کئی صحابہ سے خطا کا معاملہ ہو گیا. وہ خطا یہ ہو گیا کہ انہوں نے تو یہ محسوس کیا اب تو مسلمان قتل کر رہے ہیں کافروں کو، کافر تو بازی ہار گئے ہیں، اب ہمارے یہاں بیٹھنے کی کیا حاجت ہے؟ حضور کا فرمان تو اس وقت تک کے لیے تھا کہ جب تک یہ جنگ کا معاملہ جاری رہے، اب تو مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے، مسلمانوں کو غلبہ مل رہا ہے، کفار قتل ہو رہے ہیں. بڑی نیک نیتی کے ساتھ ان کا یہ خیال ہوا مگر یہ خطا ہو گئی. ان کے امیر جو تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، جن کو حضور علیہ السلام نے مقرر فرمایا تھا، وہ بھی روکتے رہے مگر انہوں نے نہیں سنی اور چل پڑے. یہ ہوئی ہے خطا. اور نوٹ کیجئے گا، عبداللہ بن جبیر ان کے امیر تھے یہ 50 افراد پر، اس امیر کی نہ ماننا بھی نافرمانی ہے. اس امیر کو مقرر کس نے کیا تھا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اب ان کی نہیں مانی تو یہ ہے معاملے میں جھگڑا کا معاملہ, یہ ہے نافرمانی کا معاملہ. جس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بات ہمارے علم میں ہے, ذکر بھی آ چکا, 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں اور نبی اکرم علیہ السلام کا خون اتھر بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اس موقع پر گویا کہ وہ بہا ہے. یہ ہے پس منظر. ایک اور اہم نقطہ, وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, اس کے بعد تم نے نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہیں وہ دکھا دیا جو تم چاہتے تھے. بہت سارے مفسرین کا فرمانا یہ ہے کہ یہ مال غنیمت کا معاملہ تھا, جب مسلمانوں کو فتح مل گئی تو یہ 30-35 افراد نے درہ کیوں چھوڑا, مال غنیمت کا معاملہ کہ بھائی چلو آگے چل کے اس کو لے لیں. یہ کئی مفسرین کی رائے ہے, البتہ مفسرین کے ایک طبقے کی رائے یہ بھی ہے کہ نہیں, یہ مال غنیمت کا مسئلہ نہیں تھا, یہ فتح کا معاملہ تھا. کیوں؟ صحابہ تو تربیت یافتہ ہیں, مال غنیمت کا معاملہ تو بدر میں طے ہو چکا نا, بدر 2 ہجری میں ہو چکا, سورہ انفال میں اس کے احکامات آ چکے, تو اب صحابہ کو مال غنیمت کی فکر ہے ہی نہیں, کیونکہ جو مال غنیمت میسر آئے گا وہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا, ہر ایک اس کا حصہ مل جائے گا. بہتر رائے جو کہ بہرحال مفسرین کی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ نے جو درہ چھوڑا یہ سمجھ کر کہ اللہ نے فتح کا جو وعدہ کیا وہ فتح تو مل گئی ہے, اس لیے اب یہاں رکے رہنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں. تو وہ فتح جو قرآن ایک جگہ کہتا ہے سورہ صف میں, وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ, ایک اور بات جو تم پسند کرتے ہو, تحبون کا لفظ ہے سورہ صف میں بھی 28 سپارے میں, تم پسند کرتے ہو کیا؟ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ, اللہ کی نصرت, وَفَتْحٌ قَرِيبٌ, اور قریب کی فتح. تو بہتر رائے یہ ہے کہ صحابہ نے اس کو فتح ہی سمجھ لیا, اول جو غلبہ مسلمانوں کو ملا اور اس وجہ سے انہوں نے درے کو چھوڑا, لیکن خطا ہوئی ہے اس پر تبصرہ آ رہا ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ, تم میں سے کوئی دنیا کو چاہتا تھا وہی فتح کی بات, اور تم میں سے کوئی آخرت کو چاہتا تھا. یہ آخرت کو چاہنے کی بات کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کرنا, یہ تھا اصل معاملہ جو ہونا چاہیے تھا. خطا بہرحال ہوئی. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں تمہیں پسپا کر دیا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. اب وہ جو اول تمہیں غلبہ ملا تھا وہ غلبہ پسپائی میں بدل گیا اور تمہاری ایک آزمائش کا معاملہ ہوا, اور کئی شہادتیں بھی اس وقت پیش آئیں. ہاں, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور یقیناً اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا. یہ الفاظ بھی قرآن کے جب واقعہ بیان ہوا تو صحابہ کرام کی ایک اجتہادی خطا کا ذکر آ گیا, اب اللہ خود فرما رہے کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا, مسئلہ ختم. اب کوئی صحابہ کرام کے تعلق سے بحث کرے, معاذ اللہ ان کے بارے میں کچھ غلط سلط باتیں کہنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اللہ تو فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں معاف فرما چکا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں پر فضل فرمانے والا ہے. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, یاد کرو جو تم منہ اٹھا کر چڑھے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر دیکھتے نہیں تھے. مسلمانوں میں جب وہ بھگدڑ مچی, پیچھے سے وہ خالد بن ولید آ گئے, بعد میں ایمان لائے, ابھی تو مسلمانوں کے خلاف ہیں, ادھر بھاگتے ہوئے مشرکین بھی پلٹ گئے, مسلمان درمیان میں آ گئے, یہ جو بھگدڑ مچی کوئی ادھر کوئی ادھر, یاد کرو جو تم منہ اٹھا کر چڑھے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں تمہارے پیچھے سے پکارتے تھے. کیا پکار رہے تھے؟ إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ, اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ, میری طرف آؤ, میری طرف آؤ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع فرمایا صحابہ کو اور پھر معاملہ پھر پلٹا ہے. فرمایا کہ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, پھر ہم نے تمہیں غم کے عوض غم پہنچایا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, تاکہ تم غم نہ کرو اس پر تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور نہ اس پر جو کچھ تم پر مصیبت آ جائے. یہ غموں سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ یہ بہرحال مشقتیں آئی ہیں, مصائب آئے ہیں, امتحانات ہوئے ہیں, آزمائشیں آئی ہیں. اس کا ایک اہم مقصد کیا ہے؟ اس کا اہم مقصد ہے کہ تم غموں کو جھیلنے کے قابل ہو جاؤ, کندن بن جاؤ, تمہاری پریکٹس ہو جائے, تمہاری مشق ہو جائے آئندہ کے مزید مشکل تر معاملات کو جھیلنے کے لیے. تو یہاں فرمایا کہ تمہیں غم پر غم پہنچایا, لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پیش آئے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ اسے خوب واقف ہے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو. ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا, پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد ایک امن کی اونگ طاری کر دی, ہلکی سی نیند, نیب جسے کہتے ہیں, ہلکی سی نیند, اور اس نے کیا کر دیا, فریش کر دیا. ایسی نیند بدر میں بھی آئی تھی, وہ انفال میں پڑھیں گے سورہ انفال میں, وہ ادھر بھی اللہ نے تاریخ کر دی ہلکی سی نیند کا, اونگ کا معاملہ جس سے آدمی فریش ہو جائے. اور جب یہ اللہ کی طرف سے تاریخ کی جا رہی ہو تو اس میں اللہ کی نصرت بھی ہوگی, وہ ذرا سی نیند بھی تھکاوٹ کو دور کر دے گی اور بندے کو ریفریش کر دے گی. فرمایا کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا, پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد امن کی اونگ نازل کر دی. یغشع طائفۃ منکم, ایک جماعت کو تو تم میں سے اس نے ڈھانپ لیا. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم, اور ایک جماعت کو اپنی جان کی فکر پڑی تھی, یہ منافقین کی طرف اشارہ. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ, وہ اللہ کے بارے میں بے حقیقت گمان کرتے تھے, جاہلیت کے سے گمان. یقولون, کہتے تھے حل لنا من الامر من شیء, ہمارا بھی معاملے میں کوئی اختیار ہے. یہ چڑھ چڑھ آگے بڑھ بڑھ کر بولا ہوگا عبداللہ بن ابی, دیکھا میری نہیں مانی نا, میں نے تو کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کے دفاع کرو اور جاؤ باہر. معاذ اللہ, اس بدبخت نے یہ باتیں کہی ہوں گی, 300 کو لے کر علیحدہ بھی ہو گیا, نفسیاتی طور پر سے مسلمانوں کو جو ہے وہ زج کرنے اور کنفیوز کرنے اور ان کو کمزور کرنے کی بھی کوشش کی تھی. یہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں, ہمارا بھی کوئی معاملے میں اختیار ہے, ہماری مانی جاتی تو یہ نہ ہوتا, آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اللہ کا تبصرہ, قل ان الامر کلہ للہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, کام تو یعنی اختیار تو تمام کا تمام اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, وہ اپنے دلوں میں وہ چھپاتے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں, یقولون کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا, اگر ہمارا بھی معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم, فرمائیے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا طے کر دیا گیا ہوتا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل پڑتے. تمہارا کیا خیال ہے, گھر میں بیٹھو گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی؟ اللہ اکبر. یہی خالد بن ولید ابھی تو کفار کے کیمپ میں ہیں, بعد میں ایمان لائے. سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بھی قرار پائے. بعد میں کیا کہتے ہیں, ایک دور میں اگر کوئی سمجھتا ہے راہ خدا میں جنگ کے لیے نکلے گا تو مر ہی جائے گا, قتل ہی ہو جائے گا, تو آئے اور خالد کو دیکھ لے جس کے زخم, جس کے جسم کے ایک ایک حصے پر زخم موجود ہیں, اور اس کو بستر پر موت آ رہی ہے. اللہ اکبر. تو تم لوگ کیا سمجھتے ہو, اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تو تمہیں موت نہ آتی؟ نہ, جس کی قسمت میں لکھا ہے وہ نکل پڑتا اپنے گھر سے اور اپنی قتل گاہ تک, اپنے قتل کے مقام تک پہنچتا, اور اس کی موت بہرحال واقع ہوتی. وليبتلي الله ما في صدوركم, اور تاکہ اللہ آزمائے اسے جو تمہارے سینوں میں ہے. وليمحص ما في قلوبكم, اور تاکہ اللہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو صاف کر دے. والله عليم بذات الصدور, اور اللہ سینوں کے راز سے خوب واقف ہے. یہ بدلتے حالات میں اس طرح کی اونچ نیچ کا, یہ مشقتوں کا, مصائب کا آنا, یہ ایمان والوں کے لیے ایک آزمائش بھی ہے. اور سچے اور جھوٹے دعوے دار, وہ کھرا کھوٹا الگ بھی کر دیا جائے گا, اور جو سچے ایمان والے ہیں ان مصائب کے نتیجے میں, ان کی آزمائش کے نتیجے میں تربیت بھی ہوگی اور ان کی صفائی بھی ہو جائے گی. کوئی تربیت, صفائی سے مراد کوئی کمی کوتاہی وہ بھی دور ہو جائے گی, کچھ خطائیں تو اللہ ان کو بھی معاف فرما دے گا. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان, بے شک جو لوگ تم میں سے پیٹ پھیر گئے جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں. انما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا, تو بے شک شیطان نے انہیں پھسلا دیا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے امتحان آیا, آزمائش آئی, کچھ تمہاری بھی کوتاہی ہوگی, اس کی وجہ سے شیطان کو کچھ موقع مل گیا پھسلانے کا اور ورغلانے کا. لیکن آگے پھر اللہ کا کلام دیکھیے, صحابہ کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے. وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ, اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں معاف فرما دیا. ان اللہ غفور الحلیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے, تحمل والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین کفروا, مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لاخوانہم, اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے, اذا ضربوا فی الارض, جب وہ سفر کریں زمین میں, او کانوا غزاً, یا وہ جہاد میں نکلے ہوں. لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے. وہی منافقین والی بات آ رہی ہے, ہماری مانی ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اللہ کا تبصرہ, لیجعل اللہ ذلک حسرتا فی قلوبہم, اور تاکہ اللہ اس کو حسرت بنا دے ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے، ہر ایک ہی اپنے وقت پر ہی آئے گی، واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی خوب دیکھنے والا ہے۔ ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا ویسے ہی انتقال کر جاؤ، لما غفرت من اللہ ورحمت خیر مما یجمعون، تو یقیناً جو مغفرت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور رحمت، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ دولت جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں بندہ جان کا نذرانہ پیش کر دے تب بھی خیر ہی خیر ہے، حیات جاویدا ہمیشہ کی زندگی عطا ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک بندہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہو اور فطری طور پر اس کی موت واقع ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کی مغفرت کا، اس کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ اللہ اپنے دین کے لیے مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے وسائل کو قبول فرمائے۔ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گئے ویسے ہی یا قتل کر دیے گئے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، بالآخر تو وہاں تمہاری پیشی ہے، یعنی حاضری ہے، اور جو سچے تھے اور حق پر تھے راہ خدا میں، جنہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، اپنی جان، مال، وقت، اولاد، صلاحیت، وسائل، ایکسپرٹیز کو اللہ کے دین کے لیے جنہوں نے لگایا، ان کا اجر محفوظ ہے، اللہ بہت بڑا اجر ان کو وہاں عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، بڑا پیارا مقام ہے۔ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، 70 پیارے صحابہ شہید ہو گئے، خود حضور کے دندان مبارک شہید، جس میں اثر لہو لہان، اللہ کیا رہنمائی عطا فرما رہا ہے۔ غور فرمائیے ایک لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، اس مقام پر آ رہی ہیں، لیکن حضور صرف لیڈر نہیں، حضور اللہ کے رسول ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بھی یاد رہے، ہم کمپیرزن کرنا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کے بہترین حکمراں ورسز حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا بہترین انٹلیکچوئل اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام، دنیا کا بہترین سپہ سالار اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی سمجھانے کے لیے بتا تو دیں، مگر محمد رسول اللہ، یہ اصل حیثیت ہے ان کی، یہ اصل حیثیت ہے ان کی، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری رسول ہیں، کوئی میچ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ لینا چاہے تو ان کو اللہ کا رسول مان کر یہ بھی لے کہ ایک لیڈر کیسا ہوتا ہے، افراد کو جوڑے رکھنا، اس کے لیے کیا کوالٹیز درکار ہوتی ہیں، اجتماعیت کا کوئی امیر ہو تو اس امیر کے اندر کیا کوالٹیز، کیا صفات ہونی چاہیے، اپنے ساتھیوں کو جوڑ کر رکھنا، یہ کیا، کس انداز سے اس کو کیا جائے۔ اور خاص طور پر صحابہ کرام، دے ور ناٹ پیڈ ورکرز، دے ور آل والنٹیئرز، وہ تنخواہ پر تھوڑے ہی تھے، وہ تو رضاکار تھے، تو رضاکار افراد کو جوڑا کیسے جائے، اللہ اکبر۔ والنٹیئرز کو جوڑنا کوئی آسان کام نہیں، پیڈ آدمی کو تو ہم باؤنڈ کر سکتے ہیں نا، لیکن رضاکار کا معاملہ تو دل جیتنے والی بات ہے، دلوں کو جیتیے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سارے سینیریو کو ذہن میں رکھیے، اتنا بڑا معاملہ پیش آ گیا اس کو بھی ذہن میں رکھیے، اور رہنمائی کیا آ رہی ہے سنیے۔ فرمایا فبما رحمت من اللہ لمت لهم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے آپ ان کے لیے بڑے نرم دل ہیں، نرمی۔ ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر بالفرض محال آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولك، تو یہ کب کے آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ تو نرمی کا ہونا، سخت مزاجی کا نہ ہونا، سخت دلی کا نہ ہونا، یہ کوالٹی ریکوائرڈ ہے لیڈرشپ میں۔ اور فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیں، خطا ہوئی ہے معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگیں۔ اللہ اکبر، خطا کس سے ہوئی ہے؟ ان سے۔ بخشش کون مانگے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں بھائی؟ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، حضور تو صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ پاکیزہ ہی پاکیزہ ہیں، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے جب نیچے والے غلطی کریں تو کیا دل میں کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا ان کے بارے میں؟ غصہ کوئی اندر ہی چلے اظہار نہ کیا، اندر تو رکھتا ہے آدمی۔ اس اندر کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دو۔ اور بڑا مشکل مسئلہ ہے بھائی، آج لوگوں کے پاس اپنے لیے دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ رمضان سے پہلے کا سوچیں، رمضان مبارک سے پہلے کا سوچیں، 24 گھنٹے میں ہم جنت کا سوال اللہ سے کتنی مرتبہ کرتے تھے، اپنے لیے چیک کر لیں، نگاہیں نیچے جھک جاتی ہیں۔ اپنے لیے دعا کرنا اتنا مشکل، دوسرے کے لیے تو بہت ہی مشکل نا، لیکن جب بندہ دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع کر دے تو دل اس کے بارے میں صاف ہو جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے۔ واستغفر لهم، اور ان کے لیے بخشش مانگیے، وشاورهم فی الامر، اور ان سے معاملات میں مشورہ لیجئے۔ اللہ اکبر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مشورے کی ضرورت تھی؟ نہیں، آپ پر تو وہی آ رہی جبرائیل سینکڑوں ہزاروں مرتبہ آپ کے پاس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بعض اہل علم کا خیال ہے, بڑی دلچسپ بات ہے, کم و بیش 50,000 مرتبہ جبرائیل آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کتنا؟ اس لیے کہ مور دین 6,000 تو آیات قرآن میں, اور ہزاروں احادیث حضور کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کبھی جبرائیل قرآن کی وحی لا رہے ہیں, کبھی عدد وائز, کبھی انسانی شکل میں آ رہے ہیں, کبھی آپ سے ڈسکشن کر رہے ہیں, کبھی رمضان میں آ کے قرآن کا دور کر رہے ہیں حضور کے ساتھ. کم و بیش 50,000 مرتبہ, کم و بیش اہل علم کا خیال ہے جبرائیل آئے, اتنی وحی آ رہی ہیں. مگر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ مشورہ کریں. یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے, حضور علیہ السلام پر تو وحی آ رہی, ان کو کہا جا رہا ہے مشورہ لو. تو ہم اور آپ کیا ہیں, ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے, ہمیں کس قدر مشوروں کی ضرورت ہے اس کا اندازہ کر لیجئے. اور پھر اس مشورے کی برکت ایک اور کیا ہے, حدیث شریف میں تو کہ مشورہ لینے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا, یہ برکت ہے. اور ایک اور اہم برکت کیا ہے, ساتھیوں کو بھی احساس ہوتا ہے سینس آف پارٹیسپیشن کا, ارے بھائی ہماری بھی کوئی حیثیت ہے, ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے, ہمیں بھی آن بورڈ لیا جاتا ہے, اچھا ہمیں 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 ویلیو دی جاتی ہے. یہ ہے جوڑے رکھنے والی بات, یہ اپنے ساتھیوں کو مضبوط کر کے جماعت کو مضبوط کرنے والی بات. وشاورہم فی الامر, اور ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے. ہاں, فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں. مشورہ دیں گے لوگ, اس وقت صحابہ, آج کوئی بھی جماعت کے لوگ, فیصلہ کون کرے گا؟ وہ امیر نے کر رہا ہے. اس وقت امیر کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ فیصلہ کریں, فتوکل علی اللہ, بس اللہ پر توکل کیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بہت پیاری آیت اگلی, اور آج ہمیں بہت ضرورت اس پہلو کی. فرمایا, اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے, بتاؤ کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی پر ہی توکل کریں. یہ ہے اہم نقطہ ایک اور سمجھنے کا, اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. بہت سادہ سا تجزیہ ہے, آج امت مسلمہ بحیثیت مجموعی غالب ہے کہ مغلوب ہے؟ دنیا میں مغلوب ہے, سمپل سی بات. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نصرت شامل حال نہیں. اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ قرآن فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا. پتہ چلا اللہ کی نصرت کریں گے تو اللہ کی نصرت آئے گی. اب اگلا سوال, اللہ کی نصرت کیا ہے؟ یہ ہم نے آل عمران آیت نمبر 52 میں پڑھا. آل عمران آیت نمبر 52 میں حوادیین نے کیا کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے؟ نحنو انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. پیغمبر نے پکارا من انصاری اللہ, میرا مددگار کون؟ ساتھی کہہ رہے ہم اللہ کے مددگار. رسول کا ساتھ دینا, رسول کے کام میں ان کا ساتھ دینا, ان کے مشن کا حصہ بننا, یہ اللہ کی نصرت ہے. اور جب اللہ کی نصرت میں لگو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا, اور جب اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا. آج امت کو یہی کرنا ہے, اللہ کے دین کو تھامنا ہے, اس کو پرائیورٹی نمبر 1 دینا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. پرائیورٹیز کیسے چیک کر لیں؟ ہم سب کو اندازہ ہو سکتا ہے اس کا, دیکھ لیں. میرے بچے کے اگر انگلش میں نمبر کم ہو, میتھس میں نمبر کم ہو تو مجھے کچھ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اور اس نے قرآن چھوڑا ہو تو, نماز چھوڑی ہوئی ہو تو, چیک کر لیں. یہ ہماری پرائیورٹی, اوپر تک چلے جائیے نظر آ جائے گا. جس دن اسلام اللہ کا دین میری اور آپ کی پرائیورٹی بن گیا, بس وہی دن ہوگا اللہ کی نصرت کا انشاءاللہ تعالی. وہ میری اور آپ کی بھی بنے, ہمارے حکمرانوں کی بھی بنے. بھائی یہ بھی مسلمان ہیں, ہمارے حکمران بھی مسلمان ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے, اللہ ان کو بھی توفیق دے, ہمیں بھی توفیق دے. جس دن یہ دین میرے اور آپ کی پرائیورٹی بن گیا, خدا کی قسم وہ آپ کی میری عید ہے زمین پر, اس دن اللہ کی مدد آپ کے میرے شامل حال ہوگی. یہ ہے اللہ کا پیغام اس مقام پر. اگر تمہاری مدد اللہ فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا, اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے, بتاؤ اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی پر توکل کریں. اگلی آیت کے بارے میں ایک سے زیادہ آراء مفسرین نے بیان فرمائی, میں ایک دو بات عرض کروں گا انشاءاللہ. وما کان لنبی ان یغل, کسی نبی کے شاعر شان نہیں کہ وہ کچھ چھپائے. ایک بڑی پیاری تفسیر کی گئی اس کی, صحابہ کو تسلی دی گئی, نبی تمہارے جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش ہیں, راضی ہیں, تم سے ناراض نہیں. ان کا ظاہر بھی ایسا ہے, ان کا باطن بھی ایسا, کچھ چھپانے والے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مراد. اور ایک یہ کہ بدر کے بعد جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو کسی منافق نے معاذ اللہ الزام تراشی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ فرما رہا ہے کہ نہ, وما کان لنبی ان یغل, کسی نبی کے شائع نشان نہیں کہ وہ کچھ چھپائے. ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ, اور جو کچھ چھپائے گا کسی شے کو وہ اپنی چھپائی ہوئی چیز قیامت کے دن لے کر آئے گا. ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون, پھر پورا پورا پائے گا ہر شخص جو اس نے عمل کیا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن تبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ, تو کیا جس نے پیروی کی اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کی کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا؟ سوال کا جواب بہت واضح, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی رضا کو چاہنے میں لگا ہوا ہے, ایک اللہ کو ناراض کرنے میں لگا ہوا ہے. ایک اللہ کا فرما بردار ہے, ایک اللہ کا نافرمان ہے. ایک حلال کما رہا ہے, ایک حرام کما رہا ہے. ایک اللہ کی کتاب کے تابع ہے, ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے ہوئے ہے. باقی مثالیں خود ہی قیاس کر لیں, کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. جو دوسرا اللہ کے غضب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے, اس کا حال کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ہم درجات عند اللہ, ان کے مختلف درجات ہیں اللہ کے ہاں. جیسے سارے نیک لوگ برابر نہیں, ان کے درجات مختلف, ایسے ہی سارے گناہگار بھی یا سارے مجرمین اور کفار بھی برابر نہیں, ان کی بھی کیٹیگریز ہوں گی. ہم درجات عند اللہ, ان کی مختلف درجات ہیں اللہ کے پاس. واللہ بصیر بما یعملون, اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ خوب دیکھنے والا ہے. اگلی آیت میں وہ چار باتیں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے آ رہی ہیں, جن کا ذکر البقرہ میں بھی دو مرتبہ آیا, اور یہ بڑی شان کے ساتھ آیت شروع ہو رہی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے. اللہ اکبر, اللہ کی بے شمار نعمتیں, وہ ذکر بھی فرماتا ہے. فبئی آلائے ربکما تکذبان, لیکن جس نعمت کو اللہ نے خصوصاً اس مقام پر ذکر فرمایا ہے, لفظ جتانا ہمارے محاورے میں شاید کبھی جچے گا نہیں, تھوڑا نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے, مگر اس کا بالخصوص اللہ ذکر کر رہا ہے, وہ کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین, یقینا اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جبکہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کرتے ہیں وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ, ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم, اور انہیں ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب, اور ان کو کتاب کے احکام کی تعلیم دیتے ہیں. والحکمہ, اور حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں. یہ چار کام قرآن حکیم میں چار ہی مرتبہ بیان ہوئے. البقرہ میں ہم نے آیت نمبر 129 اور 151 میں پڑھا, اور سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2 میں آئے گا. یہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں آ رہا ہے. اس آیت اور اس میں آنے والی چار باتوں کی وضاحت کے حوالے سے بہت خوبصورت کتابچہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, دو خطابات اس میں ہیں. ایک خطاب اسی آیت میں آنے والی چار باتوں کے تعلق سے ہے. کسی معاشرے میں آج بھی اگر ہم حقیقی پائیدار تبدیلی لانے کی کوشش کرنا چاہیں تو حضور علیہ السلام کی ہی میتھڈالوجی اختیار کرنی ہوگی. قرآن کی آیات کے ذریعے یاد دہانی, قرآن کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ, قرآن کے احکام کی تعلیم, حکمت اور دانائی کی باتیں, اسی قرآن کے ذریعے دلوں کو بدلنا, اسی قرآن کے ذریعے ذہنوں کو بدلنا, اسی قرآن کے ذریعے افراد کو بدلنا, اور یہ بدلے ہوئے افراد کسی معاشرے کی تبدیلی کا پیش خیمہ بنیں گے. یہ بیسک میتھڈالوجی ہے, یہ بنیادی طریقہ کار ہے انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ تفصیل آپ کو حضور نبی اکرم علیہ السلام کا مقصد بعثت اس کتابچے میں میسر آ جائے گی, جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے دو خطابات پر مشتمل ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے. کس سے پہلے؟ صاحب قرآن کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن کے آنے سے پہلے, اس قرآن کے ذریعے جو محنت ہوئی ہے اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. تو آج بڑی محنتیں ہو رہی ہوں اور قرآن پر محنت نہ ہو, آج بڑا علم کا چرچا ہو پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا کیا مطلب, یہ مطلب کیا, سارے نعرے لگ رہے ہیں لیکن قرآن سے دوری ہے تو نری جہالت ہے. ابو جہل کو کم پڑھا لکھا تھا کیا؟ اس کا نام کیا تھا؟ عمر بن ہشام. اس کی اول کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم, حکمت والا, پرسن آف وزڈم, سردار تھا, قریش کی پارلیمنٹ تھی دار الندوہ, اس میں بیٹھ کے فیصلے کرتا تھا, جاہل نہیں تھا. لیکن جب قرآن کی وحی کا انکار کیا ہے تو ابو جہل قرار پایا ہے. آج ساری دنیا جہاں کی ایکسپلینیشن ہو جائے, معاف کیجیے گا, ایکسپلور کر لی جائے نالج, اور قرآن سے اگر دوری ہے تو نیری جہالت ہے. جہالت کسے کہتے ہیں؟ ہمارا خیال ہے کہ اسکول نہیں, کالج نہیں, یونیورسٹیز نہیں, نہ نہ, اللہ کہتا ہے میری وحی کے مقابلے میں اگر تم کھڑے ہو یہ جہالت ہے. یہ ذکر سورہ مائدہ میں, جذباتیت نہیں ہے میری گفتگو میں, دلائل آئیں گے بھی سورۃ المائدہ, ابھی ابو جہل والی دلیل تو آئی گئی نا, باقی اللہ کی دلیل سورہ مائدہ میں آ جائے گی. نری جہالت کیا ہے؟ اللہ کی وحی کے بالکل بالمقابل کوئی کھڑا ہو کر اپنی عقل کو لڑائے, یہی شیطنت ہے. اللہ کہتا ہے جھک جا, وہ کہتا ہے میری عقل میں نہیں آتا. اللہ کے واضح حکم پر اپنی عقل کو ترجیح دی نا شیطان نے, یہی تو شیطنت ہے, یہی جہالت ہے. اللہ اکبر. تو قرآن سے پہلے تھے جہالت میں, گمراہی میں. قرآن آیا ہے, حضور آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس قرآن کے ذریعے محنت ہوئی ہے تب یہ جہالتیں ختم ہوئی. اللہ اکبر. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا, کیا جب تمہیں پہنچی کوئی مصیبت یقیناً تم اس سے پہلے ان کو بھی اس سے دو چند دگنی پہنچا چکے ہو. بدر میں تم نے بھی ان کے 70 قتل کیے تھے, 70 کو جو ہے وہ تم نے قید کیا تھا مسلمانوں. قل تم انا ھذا, اب تم کہہ دو یہ کہاں سے آگئی مصیبت. قل ہوا من عندی انفسکم, آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام وہ تمہارے اپنے پاس ہی سے آئی. وہ جو نظم کا معاملہ خراب ہوا, وہ جو ڈسپلن خراب ہوا, وہ جو تم نے امیر کی بات نہیں مانی, وہ جو معاملے میں تم نے جھگڑا کر ڈالا, اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. اللہ چاہتا کچھ بھی نہ ہوتا مگر تمہاری تربیت کیسے ہوتی. کل بتایا تھا نا, یہ غزوہ احد واحد موقع ہے دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نوعیت کا معاملہ پیش آیا. جب ایسا معاملہ پیش آ جائے تو ایمان والوں کو کیا کرنا ہے, یہ ساری ہدایات سورہ آل عمران کے اس مقام پر آ رہی ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ, اور جو تمہیں تکلیف پہنچی جس دن دو جماعتیں مد مقابل ہوئیں تو اللہ کے حکم ہی سے پہنچی. وليعلم المؤمنین, اور تاکہ اللہ ظاہر فرما دے ایمان والوں کو. وليعلم الذين نافقوا, اور تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر فرما دے ان کو جنہوں نے نفاق کی رویش اختیار کی. یہ کھڑے کھوٹے کا فیصلہ ابھی تو ہوا, وہ 300 کو لے کر جو علیحدہ ہوا عبداللہ بن ابئی. وقین لہم, اور ان سے کہا گیا تعالو آؤ, قاتلو فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جنگ کرو, ادفعوا, یا کم از کم دفاعی کر لو, دفاعی کر لو مدینہ شریف کا. قالوا, انہوں نے کہا, لو نعلم قتال لاتبعناکم, اگر ہم جنگ ہوتی ہوئی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے. یعنی ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری, نہیں نہیں کوئی جنگ ہی نہیں ہونی تھی, فائدہ کیا ایسے نکلنے کا, اپنا ٹائم کیوں ضائع کریں. معاذ اللہ, اگر ہم کوئی جانتے کہ جنگ ہونے ہی والی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے. یہ ایمان کی بات کیوں آئی؟ منافق کافر نہیں ہوتا, قانونی مسلمان ہوتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے. اور عبداللہ بن ابی تو جمعے کے اندر پہلی صف میں ہوتا تھا جمعے کے دن, اور منافقین تو عشاء و فجر میں بھی آتے تھے تاکہ ان کو کیا مانا جائے, جی مسلمان. چاند رات کو عشاء اور عید کے دن صبح فجر چیک کر لیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اس دور کے منافقین نمازوں میں آتے تھے تاکہ ان کا یہ جھوٹا دعویٰ قبول کر کے ان کو مسلمان مانا جائے. یہ تو ہم ہیں آج, پانچوں چھوڑ کر بھی نادرہ کے ڈیٹا بیس میں ہم مسلمان ہیں, فارمز کے اندر بھی مسلمان ہیں, بچوں کے فارمز جاتے ہیں ان میں بھی, آفیسز کے بھی. ہمارا ریلیجن کیا ہے؟ الحمدللہ مسلمان ہے. معاذ اللہ, کوئی میں طنز نہیں کر رہا, مگر مسلمان ہیں, مگر کیسے ہیں, پانچوں ضائع کر دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت. یقولون, وہ کہتے ہیں, بافواہم, اپنے منہ سے, ما لیس فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں نہیں, زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ اور ہے. اور صاحب ایمان کون ہوتا ہے؟ اقرار باللسان بھی ہو اور تصدیق بالقلب بھی, دونوں ضروری ہیں. منافق کون ہوتا ہے؟ زبان کے اقرار ہے, دل کی تصدیق نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم, وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا, وقعدوا, اور خود بیٹھے رہے, لو اطاعونا ما قتلوا, اگر ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے. قل فدروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم اپنی جانوں سے تو موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو. ولا, یعنی خود اپنی موت کو روک کر دکھا دو, کیا تمہیں گھر میں موت نہیں آ سکتی؟ سفر کی حالت میں موت نہیں آ سکتی؟ کھانے پینے کے دوران میں موت نہیں آ سکتی؟ اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کو روک کر کیا تم اپنی موت سے اپنے آپ کو بچا لو گے؟ اب سنو، جو اللہ کی راہ میں نکلے اور جامع شہادت جنہوں نے نوش فرمایا ان کی عزت و تکریم کا عالم کیا ہے؟ فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اور جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، انہیں ان کے رب کے ہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے، فریحین بما آتاهم الله من فضله، وہ خوش ہیں اس سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی خوشیاں منا رہے ہیں جو انہیں ابھی نہیں ملے ان کے پیچھے، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں شہداء کی حیات جاویداں کا ذکر آیا، یہی بات سورہ البقرہ آیت 154 میں بھی ہے، وہ زندہ ہے مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اور یہاں فرمایا کہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی مانند، گرین سبز پرندوں کی مانند جنت میں گھومتی پھرتی ہیں اور وہاں کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان شہداء کا حال کیا ہے سوچئے اور سنیے، ایمان کیسا رشتہ ہے، ختم نہیں ہو جاتا موت کے بعد۔ اللہ اکبر۔ ادھر پہنچے ہوئے ہیں شہداء اور اپنے پیچھے جو بھائیوں کو دنیا میں چھوڑ آئے ان کے بارے میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر ہمارے بھائی بھی ہمارے پیچھے پیچھے آئے اسی راستے کے اوپر تو یہ مزے اللہ ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ایمان کا رشتہ جو کسی بندے کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم نہیں ہوتا۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہم بچپن سے معمول کے مطابق کرتے چلے آئے ہیں، وہاں بھی وہ بندہ جو شہید کیا گیا اس نے بھی کہا کاش میری قوم کو پیچھے پتا چل جائے، کاش کاش ان کو پتا چل جائے کیسا میرے رب نے میرا اکرام فرمایا ہے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت و فضل سے، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ ضائع نہیں کرتا بے شک اہل ایمان کے اجر کو۔ اگلا جو بیان ہے، دو واقعات آ رہے ہیں اگلی دو آیات میں ایک رائے کے مطابق۔ ایک واقعہ اس طرح ہوا کہ یہ غزوہ احد کا معاملہ مکمل ہوا، مشرکین چلے گئے، مگر جاتے جاتے ان کو کچھ خیال سا آیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اتنے تو مسلمانوں کے ہم نے شہید، یعنی وہ کہیں گے قتل، ہم کہیں گے شہید کر ہی ڈالے، تو ایک اور دفعہ کیوں نہ، خیال سا آیا مگر ہمت نہیں، اللہ نے روب ڈال دیا، وہ ہم پہلے پڑھ چکے۔ ادھر حضور کو پورا احساس تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان مشرکین کو اپنی غلطی کا احساس ہو گئی، یہ پلٹنا چاہیں گے۔ حضور نے پکار لگائی، اے میرے صحابہ چلو ان کا پیچھا کرو، اور صحابہ نے زخموں سے چور ہونے کے باوجود اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا، اتنے پیارے صحابہ اللہ کی راہ میں چلے گئے، اس سارے نقصان کے باوجود یا اس سارے حادثے کے باوجود صحابہ نے حضور کی پکار پر لبئی کہا۔ اس پر اگلی آیت میں تبصرہ، اور اس سے اگلی آیت یہ ایک رائے اس طرح ہے کہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تو بعد میں ایمان لائیں گے، جاتے جاتے کہا اگلے سال مسلمانوں تم سے بدر میں ملاقات ہوگی، بدر ایک تو ہو چکا سن 2 ہجری میں، احد ہے 3 ہجری میں، اگلے سال مسلمانوں بدر میں تم سے مقابلہ ہوگا۔ خوب تیاریاں کی، مسلمان بھی تیار ہو گئے اور پہنچے ادھر، مگر ان لوگوں کی ہمت نہ ہوئی، مسلمانوں نے تجارت بھی کی اور خوشی خوشی اللہ کے حکم سے واپس آ گئے۔ اگلی دو آیات میں یہ دو الگ الگ واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جن لوگوں نے عمدگی کے ساتھ نیکی کی اور تقوی کی روش اختیار کی ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ احد کے فوراً بعد جو تعاقب کیا، 8-10 میل دور تک گئے حمراء الاسد کے علاقے تک، لیکن مشرکین کے دلوں میں روب آ گیا اور وہ پھر چلے گئے۔ اگلا بیان اگلے سال کا، الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جنہیں لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لكم، کہ لوگوں نے مسلمانوں تمہارے لیے تیاری کر رکھی ہے، یعنی تمہارے مقابلے کے لیے، فخشوهم، بس ان سے ڈرو، فزادهم ایمانا، بس ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ عجیب بات ہے یہ ایمان، ایمان ایک عجیب ہی شے ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ڈرو، وہ تیاری کر رہے ہیں، ایمان والوں کا ایمان بڑھ رہا ہے، کیوں؟ ایمان والوں کو تو پہلے سے پتا ہے، اللہ نے ڈے ون کو بتا دیا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سورہ البقرہ آیت نمبر 155، ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے، لیکن وبشر الصابرین، اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے، ایمان والوں کو تو ایمان پڑتا، صحیح تو کہا تھا اللہ نے، آئے گا یہ موقع تو کھڑے ہوں گے، اور پھر اللہ یہ بھی کہتے کھڑے ہوگے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اللہ اکبر، ایمان والے خوش کس بات پر ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ بدر ہو چکا، ہم پڑھیں گے بعد میں سورہ انفال میں آیت نمبر 16-17 میں، اللہ کہتا ہے مسلمانوں تم نے قتل تھوڑی کیا مشرکین کو، میں نے قتل کیا، اے نبی مٹی آپ نے تھوڑی پھینکی، مٹی تو میں نے پھینکی، ایمان والے خوش ہو رہے ہیں، پھر اللہ کی مدد آئے گی، اللہ اکبر، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ بڑے بڑے سی آئی اے کے ایجنٹس نے، اندر کی باتیں آ جاتی ہیں کبھی کبھی باہر، ایف بی آئی والے اور سی آئی اے والے اور یہ والے وہ والے پوچھتے رہے ہمارے جرنیلوں سے، بھائی یہ کیوں آ جاتے ہیں، کوئی کینیڈا، وہ نیک محمد بلینئر اس کی فیملی تھی کینیڈا میں، آ کے افغانستان میں لڑ رہا ہے، اسامہ بن لادن بلینئر فیملی آ کے صحرا میں لڑ رہا ہے، بھائی کیا ہے ان کو، کیا چکر ہے؟ بہرحال ہمارے افواج کے لوگ بھی مسلمان تو ہیں نا، کہتے ہیں بھائی ان لوگوں کو جنت چاہیے، اور وہ امریکن سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو اس کے لیے تیار ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھکا نہیں سکتی، اور یہی اللہ تعالیٰ نے توکل افغانستان کے طالبان کو عطا فرما دیا، ناک رگڑ گیا امریکہ بےچارا، ناک رگڑ دی پوری، بخدا کے واسطے مذاکرہ کر لو، وہ اور حملے کر رہے ہیں، ہماری شرائط پر مذاکرہ کرو تو بات کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ کہا کہ ایک اڈا چھوڑ دو افغانستان میں، ہم پیسے بھی دیں گے، تم تو ہمارے بھائی ہو، ہم دوستی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی دوست پھر پیسے تھوڑی لیتے ہیں، آپ ہم سے ایک لے لو، ہمیں امریکہ میں دو دے دو، یا چلو امریکہ میں ہمیں ایک اڈا دے دو، ہم سے دو لے لو، یہ کون بات کر رہے ہیں ان سے؟ اور اس قوم کی بیٹی کو کس نے مانگا ان سے؟ طالبان افغانستان، ہمارے تو بغیر تھے سارے۔ عافیہ صدیقی کی بات اگر کی تو ان طالبان نے شرائط میں رکھا اس بات، وہ نہیں مانتے کہ الگ بحث، بات تو کی ہے، اللہ اکبر، یہ ہے ایمان جو اس وقت کے ظالموں اور جابروں کے سامنے وہ نہتے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ یہ یقین ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو لوگ کہنے ڈرو ڈرو ڈرو، مسلمانوں تیاری ہو رہی، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور کیا کہا انہوں نے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ اللہ کیا ہی عمدہ کار ساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت سے، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اگلے سال مسلمان گئے، کفار کے دلوں میں روک وہ نہیں آئے، مسلمان ٹھہرے، مسلمانوں نے تجارت کی اور اللہ کے فضل سے واپس آئے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذلکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، تمہیں ڈراتا اپنے ساتھیوں کے ذریعے، اللہ فرماتا ہے فلا تخافون، تم ان سے مت ڈرو، وخافون ان کنتم مؤمنین، تم مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، یہ کفار کی چلت پھرت تیزی کبھی غالب دکھائی دیتے ہیں، اسے پریشان نہ ہونا، وقتی معاملہ ہے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الاخرہ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ دے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس رکوع کے بعد انشاءاللہ چار رکعت تراویح ادا کریں گے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا وہ ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی۔ منافقین کلمہ تو پڑھا مگر دل سے نہ مانے، اور اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کی بات آ رہی ہے تو دنیا کے چنٹکوں کی خاطر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں کوئی بہتر ہے، ایسا نہیں۔ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، بے شک ہم تو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، یہ عجیب ڈھیل اللہ کی طرف سے، ان کی فائل مضبوط ہو کر تیار ہو جائے اور بچنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی، اللہ سبحانہ وتعالی ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اس حالت پر چھوڑ دے جس پر اے مسلمانوں تم ابھی ہو۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ یہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ تو ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ میدان سجائے گا، یہ مصائب اور امتحان امتحانات آئیں گے اور تم ایک حالت پر نہیں رہو گے، کھڑے کھوٹے کو اللہ الگ کر دے گا۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبر دے، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے اللہ نے پیغمبروں کو عطا فرمایا، سب تمہیں بتا دیا جائے تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا، امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ فآمنوا باللہ ورسولی، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کی روش اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، اور ہرگز وہ لوگ یہ خیال نہ کریں جو مال میں بخیلی یعنی کنجوسی کرتے ہیں کہ اللہ نے جو انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے کہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی جو بچا بچا کر رکھ رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے۔ نہ، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر یعنی برا ہے۔ سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا ان قریب قیامت کے دن توق بنا کر انہیں پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ مال کو بچانے والے ان کے لیے ہے۔ مفسرین نے وضاحت فرمائی کم از کم وہ لوگ کہ جو زکات صحیح طرح ادا نہیں کرتے، یہ ان کے بارے میں ہے، اور ڈنڈیاں بہت ماری جا رہی ہیں۔ ٹیکس والے تو پھر بھی سر پہ آگے سوار ہو جاتے تو چاروں نہ چار دے دیتے ہیں، اللہ تو آخرت میں پوچھے گا نا، تو اللہ کے معاملے میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ کتنا مانگا اللہ تعالی نے زکات میں؟ ہاں 2.5%۔ ہمارے فضولیات میں کتنا پرسنٹ نکل جاتے ہیں چیک کر لیں۔ اور حدیث ہے بخاری شریف کی، یعنی اکثر مفسرین نے یہاں زکات کے تعلق سے ذکر فرمایا، وہ فرض ہے، اور وہ حدیث بخاری شریف میں، یہ مال کو بچانے والا اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا قیامت کے دن، اور اسے ڈسے گا ڈسے گا ڈسے گا، اور کہے گا انا مالک وانا کنزک، انا مالک وانا کنزک، میں تیرا مال میں تیرا خزانہ، میں تیرا مال میں تیرا خزانہ، لے چکھ لے اپنے خزانے کا جو ہے وہ نتیجہ، یہ ہے تیرا عذاب، یہ ہے تیری سزا، یہ تیرا مال اور اس کا یہ نتیجہ۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح طرح زکات کیلکولیٹ کرنے کی توفیق دے۔ جہاں ذرا پیچیدہ بات ہو تو اہل ان سے پوچھ کر مسئلہ معلوم کر کے زکات کو صحیح ادا کریں اور زیادہ دیں۔ زیادہ دے سے مراد کیا بھائی؟ زکات کے علاوہ بھی دیں، گن گن کر نہ دیں۔ جس دن اللہ نے مجھے اور آپ کو گن گن کر دینا شروع کر دیا نا، مارے جائیں گے۔ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھا لیں کمر سیدھی رہ جاتی ہے بھائی۔ رمضان شریف میں بہت لوگوں کی بغیر سحری بھی روزہ وہ رکھ رہے ہوتے، گزر جاتا ہے کہ نہیں گزر جاتا دے؟ ہم کراچی والے عام دنوں میں 6-6 8-8 مرتبہ کھاتے بھی ہیں، معاف کیجئے گا ٹھوستے بھی ہیں۔ اگر اللہ نے گن کر دینا شروع کر دیا نا، مارے جائیں گے۔ دیں زیادہ، ان فی المال الحق سوى الزکاۃ، بے شک مال میں زکات کے علاوہ بھی حصہ، حدیث شریف کئی مرتبہ آ چکی جامع ترمذی کی۔ سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو انہوں نے بخل کیا ان قریب قیامت کے دن توق بنا کر انہیں پہنایا جائے گا۔ وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں اور زمین کی، ہے تو سارا اللہ کا، اسے دے رہے تو تم اپنا بھلا کرو، اس پر احسان تھوڑے ہی کر رہے ہو، اپنے بھلے کے لیے جمع کرو آخرت کے اندر، تم سب چلے جاؤ گے، ہے تو سارے کا سارا اللہ کا، تو اسی کو لوٹاؤ، اور اللہ کے ہاں دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ کے اندر اجر ثواب کو بڑھاؤ۔ وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی وارث ہے، اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمان اور زمین کی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اب انشاءاللہ 4 رکعت تراویح ادا کی جائے گی۔